الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 جس سے آج کے درس کا آغاز ہوا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اسی سورت کی سورہ فرقان کی 19 سپارہ شروع ہوا آیت نمبر 21 سے. اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے وہ عجیب و غریب قسم کے مطالبے اور اعتراضات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ہر وہ عمل جس عمل میں ایمان نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 27, 28 اور 29 میں کہ وہ لوگ کے جو اپنے دنیا کی زندگی میں غلط قسم کے دوستوں اور تعلقات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں اسی غلط دوستی اور غلط دوستوں کی وجہ سے وہ حق اور دین اور اچھے راستے سے دور چلے جاتے ہیں. اور آخر میں وہ خود قیامت کے دن اس چیز کا اعتراف کریں گے اور اپنا غصے اور دہشت اور پریشانی میں خود اپنا ہاتھ کاٹ کھائیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ کہیں گے یا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اور یہ کہیں گے کہ اس نے اور ان لوگوں نے اضلنی عن الذکر ہمیں ذکر سے قرآن سے دور کر دیا تھا. اب فرمایا کہ یہ قرآن جس سے دوری کی وجہ سے ان کو آج یہ رسوائی کا دن دیکھنا پڑا، رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. وقال الرسول، رسول یہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرا رب، ان قومی، میری یہ قوم، اس قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اس شکایت میں دونوں شامل ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. اور یہ آیت تمام انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً یہ دعوت دے رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس قرآن پر عمل شروع کر دو. اس لیے کہ قیامت کے دن اگر رسول نے اس قرآن کے بارے میں شکایت کر دی تو پھر سوائے جہنم کے اور دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور رسول کی شکایت کے ساتھ ساتھ قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود بولے گا. اور یہ قرآن خود ان لوگوں کو، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن پر، یہ لوگ ایمان لائے تھے اور اس پر عمل بھی کیا تھا، ان لوگوں کو قرآن جنت میں لے جائے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر ایمان، جو لوگ نہیں لائے تھے، قرآن کا انکار کیا تھا یا قرآن کے خلاف عمل کیا تھا، قرآن کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ کے بالکل شروع میں جو طویل حدیث نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اب مسلمان خود دیکھ لے، سوچ لے، اس کا رویہ دنیا کی زندگی میں قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی قرآن میرے حق میں گواہی دے گا، یا یہ کہ اس کے برعکس معاملہ ہوگا؟ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تو بہت بڑی، عظیم، مبارک، مقدس کتاب ہدایت. اس پوری کتاب پر اور اس پوری کتاب کے مطابق جس کا عمل ہوا، کیا کہنے. لیکن یہاں تو چند سورتوں کی فضیلت کا یہ حال ہے. سورہ تبارک الذی الملک کے بارے میں وہ حدیث ہم کتنی مرتبہ اس درس میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کو سورت الملک کہتے ہیں. 30 آیات ہیں اس میں، اور اس کا یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اگر روزانہ 10 آیات یاد کریں آپ 3 دن میں یاد کر سکتے ہیں، 5 آیات یاد کریں 6 دن میں یاد کر سکتے ہیں، 1 آیت یاد کریں 1 مہینے میں یاد کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کمزور ذہن کا مسلمان مرد عورت ہے جو یہ کہے کہ میں 1 آیت 24 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. 1 آیت تو ہر مسلمان مشغول سے مشغول، کمزور سے کمزور ذہن کا مالک بھی یاد کر سکتا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے 1 آیت. روزانہ 1 آیت یاد کریں، 30 دن میں پوری سورت یاد ہو جائے گی. روزانہ 6 آیت یاد کریں تو 5 دن میں، 5 آیت یاد کریں 6 دن میں، 10 آیت یاد کریں 3 دن میں. فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، جھگڑا کرے گی اللہ کے سامنے، حتی ادخلت الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی. ایک سورت کی اتنی فضیلت. اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دو سائے، دو روشنیاں اور دو بادل، اس طرح ان کی شکل ہوگی، اور یہ آگے آگے چلیں گے، اور پیچھے پیچھے ان کے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے تھے، یہ سورتیں پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور یہ دونوں سورتیں آگے آگے چل رہی ہوں گی. پیچھے وہ لوگ، ان کا جلوس ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا کی زندگی میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن کا تلفظ ہے، اس کا حفظ ہے، اس کی تجوید ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس پر عمل ہے، اس کو نشر کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس خدمت یا ان تمام خدمتوں، ان تمام طریقوں میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تجوید ہو، قاعدہ ہو، قرآن ہو، ناظرہ ہو، حفظ ہو، تجوید ہو، تفسیر ہو، ترجمہ ہو، قرآن کے کیسٹ ہوں، قرآن پاک ترجمے والے سیٹ ہوں، اس میں اپنا پیسہ لگانا، اس میں اپنا وقت لگانا، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بعض سلف صالحین سے تو یہاں تک منقول ہے کہ وہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا وقت لگاتے ہیں، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور باقی 6 مہینے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگاتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث ہم نے سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر عمل، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ افسوس کہ اس سے سب غافل ہیں، الا من رحم ربک، اور ہر کام میں وقت اور جان اور مال اور پیسہ لگ رہا ہے، قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ترجمے سے قرآن کوئی نہیں پڑھتا، قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو۔ حفظ کرنے والے بڑی تعداد میں، قاری بڑی تعداد میں ہیں، اور لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ جو مطلوب ہے، جس کی ضرورت ہے، جس سے زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے، قرآن سمجھ کے اگر پڑھیں گے اور سمجھ کے سنیں گے، اس سے تبدیلی پیدا ہوگی، اور بغیر سمجھے، بغیر توجہ، بغیر غور و فکر، بغیر فہم، بغیر سمجھ کے سنتے 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 زندگی گزر گئی۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا اور یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس قرآن کے بارے میں رسول جو شکایت کریں گے، وہ شکایت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یا یہ کہا کہ یہ مکمل نہیں ہے، یا یہ کہا اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، یا یہ کہا کہ یہ تو ناقص ہے، یا جو عقیدہ بھی ہو قرآن کے بارے میں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس پر ایمان تو لائے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ کتاب مقدس، کتاب ہدایت، اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، سب سے آخری کتاب، سب سے عظیم کتاب۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھو، زبر زیر کی غلطیاں اور حروف کو غلط طریقے پہ ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کسی ماہر قاری کے پاس 1 مہینے بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرو۔ تلفظ سب کے غلط ہیں، ہا صحیح طریقے پہ نہیں نکلتی، صاد اور سین میں فرق نہیں ہے، زا اور زال میں فرق نہیں ہے، با اور باد میں فرق نہیں ہے، اور اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ہم نے بار بار بتایا، ایک مثال بھی زیادہ نہیں، الحمد کے بجائے الحمد کہا تو ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہا اگر حلق سے نکالی صحیح طریقے پہ، حمد کہا، حمد کے معنی تعریف، اور کہا کہ حمد تو حمد کے معنی پھٹے پرانے کپڑے، ترجمہ یہ بن جائے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر ہا نہیں صحیح طریقے پہ ادا نہیں کیا، الحمدللہ نکل گیا منہ سے، ترجمہ یہ ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے ہیں، معاذ اللہ۔ ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوا، ترجمہ بدل گیا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے، صحیح تلفظ سے اس کو پڑھو۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اور دوسرا حق یہ ہے اس کو صحیح تلفظ سے پڑھو۔ کسی قاری کے پاس بیٹھ کر 1 یا 2 مہینے محنت کرو، تلفظ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ جتنا حصہ اس کا یاد کر سکتے ہو زبانی یاد کرو۔ پورا قرآن اگر زبانی حفظ کر لو تو کیا بات ہے، پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو وہ جو خاص خاص فضیلت والی صورتیں ہیں ان کو کم از کم یاد کر لو۔ سورہ بقرہ ہے، یہ طویل صورت یاد نہیں ہوتی، اچھا مختصر صورت کو یاد کر، جسے ہم نے ابھی بتایا سورہ ملک یاد کر لو، سورہ واقعہ یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر لو، یاسین یاد کر لو، آخری دو سپارے 29 و 30 یہ یاد کر لو. تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، فرمایا جس سینے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے کل بیت الخرب، ویران کھنڈر، کل بیت الخرب، خرابہ ہے وہ. تو قرآن حفظ کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا، جتنا انسان کوشش کر کے سیکھ سکتا ہے سیکھے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں جو کچھ سیکھا، سمجھا، یاد کیا، اس پر عمل کرنا. اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. اور ساتواں حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی نشر و اشاعت کا انتظام کرنا. قرآن پاک کا جو مصحف ہے قرآن، یہ خرید کے ان علاقوں، ان مسجدوں، ان جگہوں پہ بھیجو جہاں قرآن نہیں ملتے، یا ترجمے والے قرآن بھیج دو. تو قرآن پاک کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہجر، ہجر کے معنی ترک کر دینا. امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، وَتَرْكُ عِلْمِهِ وَحِفْظِهِ أَيْضًا مِنْ هِجْرَانِهِ، قرآن کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، حفظ نہ کرنا، یہ بھی اس کو ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ الْإِيمَانِ بِهِ، اس پر ایمان نہ لانا، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ بھی اس کا ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ، اور اس کی آیات میں ترجمے سے نہ پڑھنا، غور و فکر، تدبر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو ترک کر دینا ہے. وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو ترک کر دینا ہے. وَالْعَدُولِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں وقت لگانا، کہانیاں، قصے کہاں اور یہ پڑھنا، یہ بھی من ہجرانی ہی، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے پہ قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. تو مہجور، مہجور یہ اسم مفعول ہے، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا. ہجر، ہا جیم را، ہجر، ہا کا اگر زبر ہو اس کا معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور ہجر اگر ہا کے پیش سے ہو اس کا معنی ہے فضول باتیں، بری باتیں، گالی گلوچ وغیرہ. اور یہ لفظ اسی سورہ مؤمنون میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 67 میں، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اسی ہجر سے تھا. تو ہجر اور ہجر، ہجر کا معنی چھوڑ دینا، ہجر کا معنی فضول. تو فرمایا کہ یہاں دونوں مراد ہیں، وہ لوگ بھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی جنہوں نے قرآن کو فضول چیز سمجھا. مہجور اس میں مفعول ہے، ہجر سے بھی اور حجر سے بھی. اور اسی سے ہے ہجرت، ہجرت مہاجر. ہجرت کا معنی مسلمان اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جائے، کافروں کے ملک کو یا کافروں کے معاشرے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے معاشرے میں جانا، اپنے ایمان اور اپنی آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کی نیت سے، یہ ہے ہجرت. یہ ہجرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک سے کافروں کے ملک میں جانا، یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت یہ ہے کہ کافروں سے مسلمانوں کی طرف آنا، یہ ہے ہجرت. اور نیت بھی ہجرت کی ہو، اللہ کی رضا. اس لیے کہ وہ پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا، اور محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت پہ عمل کیا، اور ان کی اقتداء میں عموماً محدثین اور فقہا اور مفسرین اور علماء اپنی اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى من كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته لغيره او لامرأة ينكحها او الى اخر الحديث. تو جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وہ واقعی حقیقی مہاجر ہے. اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، عورت کے لیے، پیسے کے لیے، اور اچھی عیاشی تعیش اور فراوانی والی زندگی کے لیے، تو وہ مہاجر نہیں ہے، اس کی ہجرت دنیا کی طرف سمجھی جائے گی، اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور ہجرت وہ مقدس عمل ہے کہ اس کے بارے میں کثیر آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث میں. تو یہاں تک کہا گیا، امام مالک نے اپنے الموطا میں یہ حدیث نقل کی، فرمایا کہ ہلک من لم یہاجر، جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا. اتنی فضیلت ہے ہجرت کی. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہیں. ہجرت کی، ابو بکر نے ہجرت کی، عمر نے ہجرت کی، عثمان نے ہجرت کی، علی نے ہجرت کی، رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن ان کی ہجرتیں اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے تھیں، دنیا اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھیں. تو ہجرت یہ قیامت تک، اور جہاد قیامت تک. فرمایا دو بہترین عمل قیامت تک جاری ہیں، ایک جہاد اور ایک ہجرت. تو مسلمان اگر کسی معاشرے میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا وہ کسی اور طریقے پہ مجبور اور کمزور اور مظلوم اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ملکوں میں چلے جاؤ. اور اگر جہاد کی طاقت ہے تو جہاد کرو. تو پہلا عمل جہاد ہے. جہاد نہیں کر سکتے تو ایمان کو بچاتے ہوئے ہجرت کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہاری آئندہ نسلیں کافر بن جائیں. اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو کافر بنانے سے بچانے کے لیے، کفر اور ظلم سے بچاؤ کے لیے جہاد کی طاقت نہیں ہے، ہجرت اختیار کرو. اور جب ہجرت کی بات چلی تو فرمایا کہ یہ بھی سن لو، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ہجرت کرے یعنی ناراض رہے. ہجرت کا معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے بھائی کو چھوڑنا، اس سے بات چیت نہ کریں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے. تین دن گزر گئے، چوتھے دن جا کے اس کو سلام کرو اور کہہ دو کہ ناراضگی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم ناراض نہیں رہ سکتے. اگر وہ دوسرا پھر بھی ناراض ہو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، لیکن تم جا کے اس سے اس صلح اور رضامندی میں پہل اختیار کرو. اس لیے فرمایا کہ تمام، دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ تمام مسلمانوں، تمام بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. سب کے اعمال، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال میرے سامنے مت لاؤ. تو نمازیں اور تمام نیکیاں اللہ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، روک دی جاتی ہیں. اپنی نمازوں اور اپنی نیکیوں کو بچاؤ، اور اپنے ناراض بھائیوں، ناراض بہنوں کو، خواتین آپس میں اور مسلمان مرد ایک دوسرے کو آپس میں راضی کریں، کوئی ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. اسی ہجرت کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، حقیقی مہاجر کون ہے. فرمایا کہ دیکھو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق علیہ حدیث. مسلمان کون اور مہاجر کون؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور مہاجر کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے تعریف؟ حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ویدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جو کسی کو ستاتا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی تعریف یہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، خیر ہی خیر، امن، سلامتی، دعا، اخلاق، اچھائی، بہتری، فلاح و بہبود، ہر اچھا کام، یہ ہے مسلمان. اور مہاجر کون ہے؟ من ہجر ما نہ اللہ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث اور ابن ماجہ میں ہے. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں سے ہجرت کی نیکیوں کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں والے ماحول کو چھوڑ دیا. تو گناہوں کو اور گناہوں والے ماحول کو اور گناہوں والے معاشرے کو، گناہوں والے لوگوں کو، گناہوں والوں کی پارٹی کو اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ کر صالحین، متقین، اخیار، ابرار، اچھے لوگوں کی طرف آنا، یہ ہے ہجرت. اس کا مطالبہ ہے. اور حقیقی مہاجر وہ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے ہجرت کرے، یعنی ہر چیز کو ترک کر دے، گناہوں کو ترک کر دے. تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن کے بارے میں رسول شکایت کریں گے کہ قوم اور امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. تو قرآن کو پڑھو، صحیح طریقے پہ پڑھو، اس کو حفظ کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کرو، اور سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرو، اور سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالو تاکہ اس نشر و اشاعت میں قرآن کی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک بچہ، ایک عالم جو قرآن پڑھے اور دین سیکھے اور سکھائے، اس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. اس ایک حافظ اور عالم کی آپ نے کفالت لی ہے، اس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. اور خود بھی اس میں اپنا وقت لگائیے. آپ بھی جتنا قرآن سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے فارغ کر کے آ جائیں یا پورا قرآن حفظ کر لیں یا پورا قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں. جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیے، اس کو اپنے جو اثر والے لوگ ہیں ان تک پہنچائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ فرقان آیت نمبر 31 سے آج کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں. آیت نمبر 31 سے آج کے درس کا آغاز ہوا. گزشتہ ہفتے درس میں آیت نمبر 30 جو اس سورت ہی کی نہیں، اس کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں لوگوں کے قرآن کو ترک کر دینے کے اس عمل کے بارے میں شکایت کریں گے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ہر مسلمان پر، ان تمام حقوق کو مختصر طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد یا عورت اس قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ اگر حروف ادا نہیں ہوں گے تو اس کا معنی، اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ اس کی ایک مثال بھی دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ جیسا ویسا بھی ان کو آتا ہے وہ قرآن پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو فرشتے اس کو سیدھا اور صحیح کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسی کوئی روایت کتاب و سنت میں یا آثار سلف صالحین سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہیں یہ بات درست ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو علماء اہل علم نے کہی، لکھی اور بتائی، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی کوشش کے مطابق قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے۔ کوشش بالکل نہ کی جائے اور جیسا ویسا آتا ہے پڑھے، یہ چیز مناسب نہیں ہے اور یہ اپنی جگہ غلطی ہے۔ اور کوشش کے باوجود اگر غلط کوئی لفظ نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قابل معافی ہے، اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اس کا حشر اللہ تعالی کے پاک، صاف، قریبی، محبوب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بررہ، کرام، عزت والے، بلند مقام والے، اللہ کے جو بہت ہی قریب فرشتے رہتے ہیں ان کے ساتھ حشر ہوگا اس کا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ یقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع فيه او كما قال، وہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان نہیں چلتی، مشکل ہے بہت، اور اس میں وہ غلطیاں کرتا ہے، لکنت ہے یا کوئی اور بڑھاپا ہے یا زبان بچپن سے نہیں چلی، اب وہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود لفظ کیا ہے یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے باوجود اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے دو اجر ہیں، لہو اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور ایک اس مشقت کا جو پڑھنے میں اس کو ہو رہی ہے۔ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، تو یہ بھی خوشخبری اور بشارت ہے ان کے لیے جو سیکھ رہے، کوشش کرتے ہیں لیکن زبان صحیح الفاظ اور صحیح حروف نہیں نکلتے، ان کے لیے دوہرا، دگنا، دو اجر ہیں، ایک تو قرآن سیکھنے میں لگے، قرآن پڑھ رہے، اور دوسرا تکلیف ہو رہی ہے، بھائی کوشش کرتے ہیں صحیح حرف نہیں نکلتا تو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر بھی اجر ہے، لیکن سیکھے تو تب، اب جو سیکھے ہی نہیں بالکل۔ اور ہم نے بتایا کہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں قاری موجود ہیں، تو کسی بھی قاری، حافظ نہیں، وہ حافظ جو قاری بھی ہو، جس نے تجوید پڑھی ہو، تجوید کے قواعد جانتا ہو، قاری ہو، اس قاری سے، اور کچھ سالوں کی بات نہیں ہے بھائی، مہینے دو مہینے کی بات ہے، روزانہ اگر ایک گھنٹہ آپ نکالیں، آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ کی فارغ کر کے کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھیں، آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ حروف 29 ہیں، یہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، مخارج 14 بھی ہیں 17 بھی بتائے ہیں بعض علماء اور قراء نے. تو اگر یہ مخارج آپ سیکھ لیں نا, مخارج مخرج کی جمع ہے, مخرج کی معنی وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں. مخرج اگر آپ مخارج سیکھ لیں کسی اچھے قاری سے, ہا کہاں سے نکلتا ہے, عین کہاں سے ادا ہوتا ہے, زا کیسے ادا ہوتا ہے, کچھ حروف وہ ہیں جن کی ادائیگی میں ہونٹوں کو دخل ہے, کچھ حروف وہ ہیں جن کی ادائیگی میں زبان کا عمل دخل ہے, کچھ حروف وہ ہیں جن کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ نے انگریزی زبان سیکھ لی اور اس انگریزی زبان کو ان لوگوں کے لہجے میں بولنے کے لیے منہ بھی ٹیڑھا کر لیتے ہو, کیونکہ جب تک منہ ٹیڑھا نہ کرو وہ جو لہجہ ہے ان ٹیڑھوں کا لہجہ ٹیڑھا ہے, تو اس کے لیے سیدھے لوگ بھی اپنا منہ ٹیڑھا کرتے ہیں اور ان کی جو زبان ہے وہ شروع ہی الٹی طرف سے ہوتی ہے, ان کا ہر کام الٹا, بغیر بسم اللہ کے, بغیر اللہ کے. مسلمان دین ہر کام دائیں طرف سے, بسم اللہ سے, اللہ کے نام سے, ان کا ہر کام ٹیڑھا. تو ان کا لہجہ ان کی طرح بولنے کے لیے منہ ٹیڑھا کر لیتے ہو, تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اگر منہ کو تھوڑی حرکت دے دی تو اس میں کوئی مذائقہ تو کوئی برائی ہے, اور اس پہ اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو, آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو. اور ہاں, جب قرآن تجوید سے آپ پڑھیں گے اور سمجھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی تھوڑا سمجھ لیں گے, ہاں پھر وہ مزہ آئے گا قرآن سننے میں. یہ اہل کتاب سے مراد یہ عرب یعنی اہل زبان, وہ اہل کتاب نہیں, یہ کتاب والے یعنی زبان والے عرب. یہ کیا بات ہے, قرآن کو سمجھتے ہیں. جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن سنا جاتا ہے تو روتے ہیں, امام ہوں یا مقتدی ہوں, اس لیے روتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, اور ہم لوگ برس ہا برس سے کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے. تو تلفظ کی درستگی بھی ضروری ہے. جب آپ تجوید سیکھ لیں گے پھر جب کسی کا قرآن سنیں گے آپ کو وہ مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ شخص خاموش نہ ہو پڑھتا ہی رہے. یہ مصر کے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ, یا قاری محمود خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ, یا قاری محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ, یا یہاں ائمہ کے جو یہاں حرمین کے جو ائمہ ہیں, شیخ سدیس ہیں, شیخ شریم ہیں, شیخ حذیفی ہیں, یا اور جو ائمہ ہیں حفظہم اللہ تعالی و اطال اللہ فی عمرہم و فی صحتہم, یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اب تو عالم یہ ہے کہ نہ سمجھنے والے بھی وجد میں آ جاتے ہیں, اور ائمہ خود روتے ہیں نماز میں اور دعاؤں میں. اور ان آیات میں خاص طور پہ یہ ہماری مسجد کے جو ہمارے شیخ ہیں, شیخ عبداللہ بصفر حفظہ اللہ تعالی, ان کا قرآن آپ سب جانتے ہیں کہ معروف قاری ہیں اس علاقے اور اس پورے سرزمین حجاز کے. وہ تراویح میں جو اجتماع ہماری مسجد شعیبی میں ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد شیخ عبداللہ بصفر ہی کی برکات اور ان کی آواز کا حسن ہے, حسن صوت, یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. ابو موسیٰ اشعری کی آواز بڑی اچھی تھی. ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ہم نے یہ حدیثیں پڑھی اپنے دروس میں, فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اوتیت مزمارن من مزامیر آل داود, اے ابو موسیٰ داود علیہ السلام کو جو حسن صوت دیا گیا تھا تجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا ہے. ایک موقع پہ ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ چپ کے میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا, مجھے علم نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں. تو قرآن اللہ کی کتاب, اس کا معجزہ ہے کہ سمجھنے والے بھی اس سے ان کو مزہ آتا ہے, ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. نہ سمجھنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتے ان پر بھی اثر ہوتا ہے, لیکن جو نہیں سمجھتے اگر وہ سمجھنے لگ جائیں تو بات کیا ہے, پھر تو ان کا زیادہ وقت قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزرے. ہمارے بعض اساتذہ کا عجیب حال تھا کہ ہم جب بچپن میں ان کو اپنی منزل سناتے, چونکہ اس وقت ہم بچے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, ہم یہ کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہمارے قاری صاحب کیوں روتے ہیں, بعض مخصوص آیات جب ہم ان کو اپنی منزل سناتے روزانہ کے دو تین سپارے اس میں بعض جگہ وہ ہمیں رکواتے کہتے دوبارہ پڑھو. ہم یہ سمجھتے غلطی ہوئی, غلطی نہیں ہوتی تھی, ان آیات کو بار بار سنتے تھے اور حسن صوت جن طلبہ کا ہوتا تھا ان سے بار بار, اور ہمارے قاضی صاحب رویا کرتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت کیوں روتے ہیں. ایک بزرگ غالباً امام الذہبی ہیں یا کوئی اور امام ہیں, وہ اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں ان کے رونے سے بہت زیادہ استفادہ کیا. جب اللہ نے تھوڑی سی عقل اور سمجھ دی تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے یہ شیخ استاد کیوں روتے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ آیات میں غور و فکر کرتے ہیں, تو میں نے بھی غور و فکر کرنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ میرا رونا اپنے استاد کے رونے سے زیادہ ہو گیا. وہ جو ایک صالح اور ایک بزرگ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو امت کی اصلاح کی بڑی فکر تھی اور راتوں کو رویا کرتے تھے. ایک موقع پہ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں, تو ان بزرگ کے بارے میں غالباً تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واعلی اللہ مقامہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ نے پوچھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیوں روتے ہیں, تو اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں کیوں روتا ہوں تو رونے والے دو ہو جائیں. امت کی اصلاح کی فکر, تو قرآن پاک کا سننا, اس قرآن کے سننے سے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام روئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود قرآن سناتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت پہ جب پہنچتے ہیں تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیا ہوگا جب ہر امت پہ ہم گواہ لائیں گے اور ساری امتوں کے گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسبک حسبک بس بس کرو. عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور قرآن نے یہ بتایا ایمان والوں کی صفات کیا ہے کہ جب ان کے سامنے یتلا علیہم, جب ان کے سامنے قرآن, انما المؤمنون الذین, اللہ پر ایمان لانے والے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور دوسری جگہ فرمایا بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور تیسری جگہ فرمایا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو ہر مسلمان مرد عورت ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا بہت وقت دے کر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں. تو گزشتہ ہفتے آیت نمبر 30, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس کی تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا. آیت نمبر 31 سے آج کے درس کا آغاز ہوا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو دشمن بنایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے, آپ کی بھی مخالفت ہوگی, اور ہر مجرم آپ کی مخالفت کرے گا. اور اس آیت کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اس کے ذریعے امت میں اصلاح اور تبلیغ اور دعوت اور ارشاد کا کام کرنے والوں کو, علماء اہل علم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو صاحب علم یا جو عالم ربانی یا جو مسلمان مخلص اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا اور نبیوں والے راستے پہ چل کے نبیوں والے اس کام کو اپنائے گا تو مجرم اس کی مخالفت کریں گے. جس طرح ہر نبی کی مخالفت مجرموں نے کی, اس طرح ہر نبی کے راستے پہ چلنے والوں کی مخالفت بھی مجرم کریں گے. اب کیا کرو تم؟ فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں, تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے, ہدایت بھی وہ دیتا ہے اور مددگار بھی وہی ہے. تو اللہ تعالی جس کے بارے میں چاہے ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے, جس کے بارے میں چاہے ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے, اور جس کی چاہے جس جگہ چاہے، جس حال میں چاہے، جس طریقے پہ چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے وہ مدد کرتا ہے، وہی ہادی ہے اور وہی ناصر اور نصیر ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے قبل بھی یہ بتایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے۔ ان دشمن ہوں گے، دشمن نہ ہو، مخالفت نہ ہو تو امتحان کیسے ہو؟ اور یہ کون ہے دشمن؟ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانی شیطان اور جنات، وہ شیطان حقیقی، شیاطین الانس والجن، تو وہ جنات اور وہ شیاطین ابلیس والے اور یہ انسانی شیطان، یہ بھی رحمان کے بندوں اور رحمان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں کی مخالفت کریں گے۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے، زخرف القول غرورا، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر مقام پر ان کی باتیں عجیب و غریب ہوں گی، اس لیے کہ اس میں ایک تو لفظ یوحی ہے اور دوسرا زخرف ہے۔ یوحی وحی سے ہے، وحی کا معنی خفیہ اشارہ۔ تو مخالفت کے کئی طریقے ہوتے ہیں، الزام بھی لگتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ زخرف، باتوں کو بنا سورا کے پیش کرنا، اور یہ ہوا ہے۔ ہر ہر نبی کی مخالفت کرنے والوں کے اقوال اگر آپ قرآن کی آیات کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ عجیب و غریب قسم کے مطالبے، عجیب و غریب قسم کے اعتراضات، عجیب و غریب قسم کی باتیں مخالفت میں جو کی گئیں، اور وہ ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا اسی سورہ انعام میں کہ شیطان بھی آ کر ان کو مخالفت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے ساتھیوں کو سکھاتا ہے بات اور مخالفت کرنے کا طریقہ، تاکہ لِيُجَادِلُوكُمْ، تم سے وہ جھگڑے، تمہارا وہ مقابلہ کرے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کو شیطان آ کر طریقے سکھاتا ہے، اور کہا کیا گیا رسول سے اور رسول کے راستے پہ چلنے والوں سے کہا گیا کہ آپ کا رویہ مجرموں اور مخالفوں کی مخالفت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ فاصبر، صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کے لیے سبق ہے، ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، چار ہیں نا اولو العزم، ان کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اولو العزم یہ چار مشہور ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم السلام جميعا۔ اور ولا تستعجل لهم، جلدی مت کریں، کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون۔ کل جب وہاں پیشی ہوگی تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیوں مخالفت کی تھی، کاش کہ ہم نے مخالفت نہ کی ہوتی، بات پہنچا دی گئی، اب چھوڑ دو ان کو۔ اس لیے کہا وکفى بربک هادیا ونصیرا، جو اعتراضات انہوں نے کیے قرآن کے بارے میں وہ یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ چند چند آیات کیوں نازل ہو رہا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے تو یک لخت، ایک لمحے اور ایک ہی مرتبہ، ایک ہی موقع پہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت ہے، اور اس حکمت کو یہ بدبخت کہاں سمجھیں۔ وقال الذین کفروا، ایمان قبول نہ کرنے والے اور انکار کرنے والے کفار نے یہ کہا، کفار نے یہ کہا لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نازل نہیں ہوتا اس پر یہ قرآن، جملتا واحدہ، ایک ہی جملے میں، یعنی ایک ہی بار۔ کذلک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، یہ اس لیے تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ترتیل کا اصل معنی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. سورہ مزمل میں ہے ورتل القرآن ترتیلا. علماء نے فرمایا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ قرآن پاک کے تمام حروف کو صحیح مخارج اور تجوید اور قواعد کے ساتھ ادا کرنا. تو ترتیل کا معنی یہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. یہاں ترتیل سے مراد ہے بتدریج نازل کرنا, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ ایک ہی وقت میں قرآن کا نازل کرنا یہ ممکن تو اللہ کے لیے تھا, اللہ اس چیز پہ قادر تھا, قادر ہے, لیکن اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور امت کے لیے سبق اور حکمت کو بتایا وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج جب قرآن کے چند چند اجزاء یعنی چند آیات والا مجموعہ نازل ہوگا اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. اور وحی کے نزول کی کیفیت ہم نے پڑھی احادیث میں کہ جب وحی نازل ہوتی تو بہت بڑا بوجھ اور مشقت محسوس ہوتا. تو اگر یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, پہاڑ برداشت نہ کر پاتے اس کا بوجھ, اس کا بوجھ بڑا بوجھ ہے یہ. تو فرمایا کہ بتدریج نازل کرنے کا کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط ہو. اور چونکہ قرآن نازل ہوتا تھا احوال کی مناسبت سے, کوئی واقعہ ہوا آیات نازل ہوئی, کوئی مسئلہ بتایا جا رہا ہے آیات نازل ہوئی, تو اس لیے فرمایا کہ اس میں حکمت ہے جس حکمت کا حقیقی علم اللہ کو ہے. تو فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو بتدریج نازل کیا, یک مشت اس کو نازل نہیں کیا. اور یہی چیز سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء کے آخر میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن فرق نہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. فرمایا کہ قرآن پاک کے نزول کے وقت یہ لوگ آتے ہیں, چونکہ وہ اہل کتاب اور اہل زبان اور اہل کلام اور اہل منطق اور اہل ادب تھے. تو فرمایا کچھ مثالیں کچھ باتیں یہ کرتے ہیں, آپ مت گھبرائیے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, یہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی بھی مثال, کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی بات, الا مگر یہ کہ جئنا کا ہم لے آتے ہیں بالحق کے حق تیرے پاس, جئنا کا ہم لے آتے ہیں تیرے پاس بالحق کے حق, وہ احسن تفسیرا, اور اس سے بہتر تفسیر. تفسیر کا معنی ہے کسی بات کی عمدہ تشریح, کسی بات کی عمدہ تفسیر جس کو سب سمجھ جائیں, کسی جملے یا لفظ یا کلام کو مفصل طریقے سے بیان کرنا. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بات یہ لوگ کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کوئی مثال بیان کرتے ہیں, ہم اس سے بہتر جواب حق والا اے پیغمبر تجھ پہ نازل کر دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں, ان کی حالت یہی ہے دنیا میں انکار کی, اور ان کا انجام یہ ہے کہ یہ چہروں کے بل ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, اور یہ وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے, جن کا حشر ہوگا, اٹھائے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل, الی جہنم جہنم کی طرف, اولئک شر مکانا, یہی لوگ ہیں برے ٹھکانے والے, اضل سبیلا, اور سب سے زیادہ گمراہ, اور سب سے زیادہ گمراہ راستے والے. چہروں کے بل ان کو اٹھایا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم اور ذوقوا مس سقر, اور سورہ الاسراء میں ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, چہنوں کے بل کھسیٹتے ہوئے ان کو ہم اندھا بہرا گونگا کر کے جہنم میں پھینکیں گے. اور سورہ احزاب میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چہرے کے بل کیسے ان کو چلایا اور اٹھایا جائے گا, تو سیدنا انس یہ کہتے ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ, چہرے کے بل کیسے ان کو گھسیٹا اور چلایا جائے گا. تو جواب میں ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ, جس نے دنیا کی زندگی میں ان کو پیدا کیا اور ان کے پیروں کو ان کے چلنے کا ذریعہ اور سبب بنایا, یعنی جو ذات ان کو دنیا کی زندگی میں ان کے پیروں پہ چلاتا ہے, کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں کے بل چلا کے جہنم میں لے جائے؟ تو فرمایا کہ الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا, پیروں پہ چلایا, قادرن علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ. اور امام الترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا, فرمایا انکم محشورون, قیامت کے دن تین گروہ ہوں گے, پیروں پہ پیدل چلنے والے یعنی اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں, اور سوار, اور جن کو چہروں کے بل کھسیٹا جائے گا. انکم محشورون رجالا ورکبانا وتجرون على وجوهكم, رجالا چلنے والے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خود چلتے ہوئے حشر کے دن ادھر ادھر جائیں گے, اور کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اس دن سواری نصیب کرے گا. 50,000 سال کے برابر کا دن, اس دن اللہ تعالی اپنے بعض محبوب بندوں کو سواری بھی دے گا. اللہ ہم تم سب کو اور ہمارے والدین اور اہل عیال کو اس کا اہل اور ان میں سے بنا دے, آمین. تو کچھ وہ ہوں گے رکبانا, جو سوار ہوں گے, وتجرون علی وجوہکم, کچھ وہ ہوں گے جن کو چہروں کے بل کھسیٹتا وہ جہنم میں لے جایا جائے گا. تو یہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کا انجام بیان کیا, الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکان واضل سبیلا, صلی اللہ علیہ وسلم.